بابی مسجد کا مسئلہ عالمی اسلام کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے، اور بابری مسجد صرف ایک مسجد ہی نہیں بلکہ اس وقت اس دور میں یہ مسجد مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کی غیرت و حمیت کا ایک نشان بن چکی ہے، اور پھر خاص طور پر بابری مسجد در حقیقت مسلمانوں کی بقا اور بھارت کے مسلمانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بابری مسجد کے سلسلے میں آج ہم لوگ خاموشی اختیار کر لیں اور اسے سرد موری سے کام لیتے ہوئے اس مسئلے کو بھی ہم اپنی غفلت اور سستی کا نظر کر دیں، تو پھر اس کے بعد خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے وہ مسلمان جن کی نظریں اللہ کے بعد پاکستان کے مسلمانوں پر اور عالم اسلام پر لگی ہوئی ہیں، یقیناً پھر وہ مایوسیوں کی گہرائیوں میں چلے جائیں گے اور وہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اب ہمیں اگر ہندوستان میں رہنا ہے یا تو ہم اپنے دین اور اسلام سے جو ہے وہ انحراف کر کے ہندوؤں کے ساتھ مل جائیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور وہ پھر نہ اپنی جان و مال کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ اپنی عبادت گاہوں کی۔ اور بابری مسجد کا مسئلہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل تھا کہ ہندوؤں نے صرف بابری مسجد ہی کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے باضابطہ طور پر ایک فہرست شائع کی ہے کہ اس کے بعد فلاں فلاں مساجد جو ہیں وہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اس وقت میں پارلیمنٹ میں یہ ایک کتاب لے کر آیا ہوں، یہ پی این او اس نے انڈیا ہسٹوریکل ریسرچ ایک کتاب لکھی ہے جس کے آخر میں اس نے تقریباً مسلمانوں کے 40-50 مقامات کے باضابطہ فوٹو دیے ہوئے ہیں۔ یہ تاج محل ہے، جامع مسجد دہلی ہے، آگرہ کی جامع مسجد ہے، اور مسلمانوں کی جو عظیم عمارتیں ہیں، تاریخی مقامات ہیں، اس نے ان سب کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے کہ دراصل یہ ہمارے ہندوؤں کی عبادت گاہیں تھیں، مسلمانوں نے زبردستی ان کے اوپر اپنی عبادت گاہیں تعمیر کی ہیں، لہذا اب ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ جامع مسجد دہلی ہے، جامع مسجد آگرہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس نے اپنی اس کتاب میں یہاں تک لکھا ہے، اس نے کہا کہ بیت اللہ جو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں ہے، یہ بیت اللہ بھی ہماری ہندوؤں کی عبادت گاہ تھی اور اس میں 360 بت ہمارے ہندوؤں کے تھے، اور مکہ کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے وہ سارے اس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، حضور نے آ کر یہ بت نکال دیے اور ہماری عبادت گاہ پر قبضہ کر لیا، لہذا ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ بیت اللہ ہے اور ہم نے بیت اللہ کو بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے آزاد کرانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہندوؤں کے بھارت کو توسیع دینے کے اور اس طرح کے ناپاک عزائم ہیں، اس مسئلے کو ہم اگر معمولی سمجھ کر اپنے سیاسی اختلافات کی بھینٹ چڑھا دیں اور آج ہم اس کا نوٹس نہ لیں تو یقیناً یہ آگے چل کر ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور یہ مسئلہ بہت آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو میں اس وقت باوجود اس کے ہمیں ہزارہ اختلافات ہو سکتے ہیں اپنی حکومت جماعت سے اور اسی بنا پر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس مسئلے کو ہمیں اپنے تنازع اور اپنی سیاسی چپکلش کے درمیان میں ڈال کر اس طرح اس کا بے وزن کرنا اور اس کی ویلیو کو ختم کرنا نہیں چاہیے۔ اس موقع پر سب سے پہلے میری ایک جو ہے وہ رائے ہے کہ بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے اس میں الحمدللہ ہمارے پاکستان میں دو رائے نہیں ہیں اور اس پارلیمنٹ میں بھی اس مسئلے پر دو رائے نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے جذبات میں آ کر ہمارے بعض حضرات اس کا ذمہ دار دوسرے کو قرار دیتے ہیں، دوسرے اس کو دیتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ نہ بابری مسجد میاں نواز شریف نے جا کر گرائی ہے اور نہ بابری مسجد کو جا کر اپوزیشن والوں نے گرایا ہے، ایک دوسرے پر ہم ڈالنے کی بجائے کم از کم ہماری اسی اسمبلی میں چند مطالبات پر مشتمل ایک ایسی قرارداد ضرور آنی چاہیے جس پر ہم بالاتفاق کہیں کہ یہ قرارداد ہماری بالاتفاق قرارداد ہے اور ہم اس واقعہ کی مذمت کرتے ہیں۔ اور اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت بحث و تمہیز کی تفصیلات میں جانے کی بجائے ہمیں سب سے پہلے سوچنا یہ چاہیے کہ ہماری منزل کیا ہے۔
اس وقت مسلمانوں کی اور پاکستان کے تمام کے تمام مسلمانوں کی ہم سب کی منزل ہے بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہو. سوال یہ ہے کہ بابری مسجد دوبارہ تعمیر کیسے ہوگی؟ کیا ہماری اسمبلی کی قراردادوں سے وہ دوبارہ تعمیر ہو جائے گی؟ کیا ہمارے لانگ مارچ، احتجاج اور اسی طرح اقوام متحدہ کی قراردادوں سے دوبارہ تعمیر ہوگی؟ تجربہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو کام بھی جہاں رکا ہوا ہے، مسلمانوں پر دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، کوئی ایک واقعہ بھی مثال کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں سے بھی حل ہوا. بابری مسجد کا مسئلہ، یہ بابری مسجد کو دوبارہ تعمیر کرانا یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ ہماری منزل ہے، یہ ہمارا نصب العین ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں آج خود کھڑے ہونا پڑے گا. اور اس سلسلے میں بین الاقوامی ضابطہ بھی یہ ہے، اگر کوئی ملک دوسرے ملک کی سرحد کی پر حملہ کر کے ایک بالش زمین پر قبضہ کرتا ہے یا اس کی سرحد کی توہین کرتا ہے، تو دوسرے ملک کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس ملک سے جنگ کرنے کا، اس ملک کے ساتھ دفاع کے طور پر لڑائی کرنے کا حق حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں بابری مسجد عالم اسلام کی سرحد کا نام ہے. بابری مسجد عالم اسلام کی سرحد تھی. ہندو نے عالم اسلام کی سرحد پہ حملہ کیا ہے، اس نے عالم اسلام کی غیرت کو للکارا ہے، تو عالم اسلام پر عموماً اور پاکستان پر بالخصوصاً لازم ہو چکا ہے کہ جب اس کی عقیدے اور نظریے اور اس کے دین کی سرحد پہ حملہ ہوا ہے تو پاکستان کو فوراً جہاد کا اعلان کرتے ہوئے کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کر دینی چاہیے اور اس وقت تک اپنی جنگ جاری رکھنی چاہیے جب تک بابری مسجد اسی انداز میں دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتی اور ہندوستان کی حکومت وہاں کے مسلمانوں کی عبادت گاہوں، ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت نہیں دیتی. اگر ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم دوسرا قدم یہ ہو کہ ہم اسلامی سربراہی کانفرنس کو فوری طور پر اس بات پہ آمادہ کریں کہ وہ آئے اور وہ بیٹھ کر اس سلسلے میں ایک ضابطہ طے کرے. تمام اسلامی ممالک پاکستان کو اس سلسلے میں پہل کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں جی باقی ممالک بھی تو ہیں، انڈیا کے مسلمانوں کی نظریں باقی ممالک سے کی طرف کم ہیں، وہ پاکستان کو اللہ کے بعد اپنا ملجا و ماوا سمجھتے ہیں اور پاکستان کی طرف بار بار ان کی نظریں ہیں. تو پاکستان کو ایسی صورتحال میں جبکہ اتنی بڑی زیادتی، بابری مسجد بھی شہید کر دی گئی، بھاگلپور کے واقعات بھی پیش ہوئے، بابری مسجد کی شہادت کے بعد 1500 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، کم از کم پاکستان کو چاہیے وہ پیر کرتے ہوئے انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دے اور عالم اسلام کو بھی اس بات پر متفق کرے کہ وہ بھی انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیں اس وقت تک جب تک وہ بابری مسجد کی اثر نو تعمیر اور مسلمانوں کی جان مال، عزت آبرو کے تحفظ کا یقین نہیں دلاتا. اور اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم یہ بھی نہیں ہیں تو کم از کم ہمیں باقی ممالک کے سفراء کرام کو یا بعض وفود بنا کر باقی اسلامی ممالک میں بھیجیں کہ وہ انڈیا کا اقتصادی بائیکاٹ کریں، انڈیا کا اقتصادی بائیکاٹ کریں اور انڈیا کی درآمدات کو کے لیے اپنے ملک کے دروازے بند کر دیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے انڈیا کو، حکومت کو نانی یاد آ جائے گی اور وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہوگی ہم مسجد بھی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے جان مال کا تحفظ کی یقین دہانی بھی کراتے ہیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ نہ ہم اقتصادی بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ ہم سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں، نہ ہم اسلامی سربراہی کانفرنس کو کسی ایک جگہ پر جمع کر سکتے ہیں، اگر یہ تمام کے تمام راستے ہمارے پاس نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر قراردادوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے ان اپنے زخموں پر نمک پاشی کرنے کی بجائے، وہاں کے انڈیا کے مسلمانوں کو بار بار مایوس کرنے کی بجائے، ہمیں صاف اعلان کر دینا چاہیے کہ تم وہاں کے لوگ ہو یا ہجرت کر کے پاکستان چلے آؤ، پھر آپ ان کے لیے پاکستان کے دروازے کھول دیں، پاکستان کے دروازے کھول دیں، آپ انہیں پاکستان میں لے آئیں، یا پھر آپ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ تم جانو تمہارا کام جانے، نہ ہمارا تم سے کوئی تعلق ہے نہ تمہارا ہم سے کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، ہم تو ایک سیکولر حکومت رکھتے ہیں، ہم سب کے لیے برابر ہیں. مجھے بڑی دکھ کی بات ہے کہ آج مسلمانوں پر، انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا یہ دور جاری ہے اور ہم لوگ اپنے اختلافات کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور میں اس سلسلے میں ہزارہ اختلافات کے باوجود موجودہ حکومت نے جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی، میں اس کو ایک اچھا قدم قرار دیتا ہوں۔ اس نے بہت مستحسن قدم اٹھایا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس اجلت کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ یہ بات کی گئی اور اس کے پیچھے جو عوامل تھے کہ وہ کانفرنس کامیاب نہ ہوئی، وہ کانفرنس اگرچہ ہماری آپس کے اختلافات کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس کانفرنس کی ناکامی درحقیقت مسلمانوں کو مایوس کرنے کے مترادف تھی۔ اور ہمیں جہاں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا تھا، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کانفرنس کی تاریخ کا تعین کرنے سے پہلے اپوزیشن کے ذمہ داروں سے، باقی جو ہاؤس کے اندر جماتے ہیں ان سے، جو ہاؤس کے باہر جماتے ہیں ان سے پہلے رابطے کرتے، رابطے کر کے ایک پروگرام طے کرتے، پھر کانفرنس بلاتے، تاکہ دنیا کو پتا چلتا کہ بابری مسجد کے مسئلے پر مسلمانوں کی تمام جماعتیں ایک ہیں، مسلمان پاکستان کا ایک ہی مطالبہ اپنی زبان پر رکھتا ہے۔ لیکن کتنا افسوس ہے کہ ہم اس مسئلے پر کوئی ایک موقف اختیار نہ کر سکے، باوجود اس کے کہ ہم سب اس موقف پر متفق تھے اور ہم سب کی آواز ایک تھی۔ تو اس سلسلے میں میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسا کہ میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ ہندوؤں کے یہ توسیع پسندانہ عزائم، یہ تمام کے تمام ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ عملی جامہ پہناتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم نے کوئی عملی طور پر قدم نہ اٹھایا، تو میں پھر وہ اپنی آخری جو میں نے بات کی تھی کہ کم از کم ہماری قومی اسمبلی سے ایک دو چار قراردادیں ایسی ضرور پاس ہونی چاہیے جو مشورے کے بعد تیار ہوں، چاہے آپ ہاؤس کمیٹی کے اجلاس میں تیار کر لیں، جو پوری اسمبلی متفقہ طور پر بابری مسجد کے مسئلے پر ان کے حق میں تائید دے اور کسی کو اختلاف نہ ہو، تاکہ دنیا یہ تو دیکھ سکے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے باوجود اختلافات کے یہ وہ قرار دے ہیں جو بالاتفاق سامنے آئی ہیں۔
شکریہ جی۔ میں بھگوان محترم جناب مولانا محمد اعظم طارق صاحب،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین، آج ہمارے ہاؤس میں صدر پاکستان کی مشترکہ پارلیمنٹ میں خطاب پر بحث کا دوسرا روز ہے اور یہ بات انتہائی مسرت آمیز ہے کہ حزب اختلاف کی لیڈر نے بڑے ہی ٹھنڈے انداز سے اپنی بات کا آغاز کیا اور آگے تمام کے تمام مقررین بھی ابھی تک جذباتی انداز سے ہٹ کر ایک دوسرے کے الزامات کی بھرمار کرنے اور ایک دوسرے کی کاٹ سے دور رہتے ہوئے نہایت ہی متانت کے ساتھ اپنی گزارشات پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے صدر صاحب کا خطاب یہ ایک خطاب لاجواب تھا اور جس میں بڑی نصیحت آموز باتیں اور اسی طرح حکومت کی کارکردگی پر بڑی سیر حاصل بحث تھی۔ اس میں جہاں انہوں نے حکومت کے ترقیاتی کاموں کو اور حکومت کی پالیسیوں کو سراہا، وہاں صدر مملکت نے بھی اس دکھ اور درد کا اظہار کیا جس دکھ درد کا اظہار وقتاً فوقتاً وہ عوام بھی کرتی رہتی ہے اور وہ لوگ بھی کرتے رہتے ہیں جنہوں نے آئی جی آئی کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے ووٹ کاسٹ کی اور قربانیاں دی۔ میری مراد آج سے دو سال قبل الیکشن میں جب ایک طرف پی ڈی اے دوسری طرف آئی جی آئی تھا، تو سوال یہ ہے کہ آئی جی آئی کو اتنی واضح اکثریت سے کامیابی سے ہمکنار کرانے والا وہ کون سا عنصر تھا، وہ کون سا نعرہ تھا جس نے اتنی واضح کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت نعرہ موٹر وے کا نہیں تھا، صنعتی انقلاب کا نہیں تھا۔ اگر نعرہ اس وقت موٹر وے اور صنعتی انقلاب کا یا کسی اور چیز کا نعرہ لگایا جاتا، تو اس بات کو سب محسوس کرتے ہیں کہ یہ کامیابی کبھی بھی اس طرح حاصل نہ ہوتی۔
اس وقت ایک ہی نعرہ تھا اور وہ وہی نعرہ تھا جس نعرے پہ پاکستان بنایا گیا ہے. اور پاکستان بنانے سے پہلے جو نعرہ لگا ایک وہ مرحلہ تھا جب اس پہ پاکستان بنا, اور ایک پہلا مرحلہ 45 سال میں یہ تھا کہ جب شریعت کے نام پر, اسلام کے نام پر, دین کے نام پر ایک جماعت کامیاب ہوئی, کامیاب ہو کر وہ اقتدار تک پہنچی اور اس نے حکومت بنائی. لیکن 2 سال میں جس نعرے اور جس ایشو پر ہم نے انتخاب جیتا ہے, ہم اس سلسلے میں کہاں تک گئے؟ اگر ہم کچھ کہتے یا اسلامی دینی جماعتیں کچھ کہتی ہیں تو وہ الزام ہو سکتا تھا, وہ اختلاف ہو سکتا تھا, لیکن صدر مملکت نے بھی اس سلسلے میں بڑے ہی واضح طور پر یہ اپنی رائے دی ہے کہ اس سلسلے میں افسوس ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے کام میں خلوص نیت, گرم جوشی, تندہی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا جو قومی امنگوں اور خواہشات سے مطابقت رکھتی ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر اسلام کے نفاذ کے لیے کوئی مخلصانہ کوشش ہو اور اس 2 سال تک کوئی نہ کوئی کارکردگی سامنے آتی, اگر آج موٹر وے کی کوئی صورت سامنے آ رہی ہے, آج اداروں کے پرائیویٹائزیشن کی صورت سامنے آ رہی ہے, باقی قابل قدر آپ کی خدمات قوم کے سامنے ہیں, بہت ہی مسرت اور بہت ہی یہ بات جو ہے وہ قابل تعریف ہوتی کہ اسلام کے سلسلے میں بھی کوئی واضح انداز میں پیش رفت ہوئی ہوتی اور اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر کوئی کام ہوا ہوتا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اسلام ہمارا دین ہے اور ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. اگر اس ملک میں شروع روز سے یا یہ حکومت اس اپنے حکومت کے قیام کے بعد اسلام کے لیے جدوجہد شروع کرتی تو میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ موٹر وے بن گیا ہوتا, اس ملک میں صنعتی انقلاب آ گیا ہوتا. کیوں کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو امن, سکون, عدل, مساوات کے ذریعے بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں, اور اسلام سے بڑھ کر کوئی دنیا میں نظام حیات نہیں ہے جو عدل کو قائم کر سکتا ہو, جو مساوات کو برقرار سکتا ہو, جس میں ہم ہر میدان میں اور میں یہ بھی کہتا ہوں ہمیں اسلام چاہیے, ہمیں دین چاہیے, اگر کوئی نکل آئے نہیں آیا کہ اسلام کے لیے لیکن ہم جب ملتے ہیں اپنے ہم ملتے ہیں اپنے ان بھائیوں آج دینی جماعتیں ان سے الگ ہو گئی. لوگ یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں ساتھ ہی ساتھ ساری کی ساری خرابی نظام انتخاب کی ہے اور نظام انتخاب کی خرابی کی طرف یہ نظام انتخاب کیا ہے؟ یہ پیسے کا کھیل ہے, یہ دولت کا کھیل ہے, ایک شخص ان کے بلبوں سے ہسپتال کا نسل کو خرید کر اور پھر ایک آدمی 1 کروڑ روپئے لگانے کا 2 کروڑ کے کمانے کے چکر میں ہوتا ہے, ہلکے سے منتخب وہ نہیں جانتا وہ سب سے پہلے اپنی
اعظم سہوتی صاحب میں بہت عزت کرتا ہوں مولانا صاحب، لیکن یہ کمپیرزن کرنا اسلام اور موٹر وے اسلام اور موٹر وے
مولانا صاحب
میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے سپر مجھے سب نہیں ہے
چھائے ہوئی ہے اور ہمیں اس کے لیے روشنی کا بندوبست کرنا چاہیے، تو حزب اختلاف کہے گی چونکہ ہم نے آپ کی مخالفت کرنی ہے، یہ رات نہیں ہے دن ہے، لہذا اس میں اجالے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک ایسا نظام جس میں کہ الیکشن ہو اور الیکشن ووٹ صرف اور صرف پارٹی کو ملے، آپ دیکھتے ہیں اسٹیل مل میں ہم نے دیکھا یا دوسرے جگہ دیکھتے ہیں کہ جب پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں تو ووٹ پارٹی کو ملے، ہر پارٹی اپنی بہترین نمائندگی اسمبلی میں بھیجے، اور پھر اس میں صرف یہ نہیں ووٹ پارٹیوں کو ملے، کسی کو 15%، کسی کو 30%، کسی کو 40%، دوبارہ پھر جو اول اور دوم نمبر پر پارٹی آتی ہیں وہ پھر قوم کے پاس جائے کہ اب قوم ان دو میں سے ایک کو منتخب کرے، ایک پارٹی جو 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کرتی ہے ونر ہے، وہی پارٹی اس ایوان میں اپنے ممبر لائے، وہی پارٹی اپنی شورا کے ارکان بٹھائے، وہی پارٹی یہاں اپنے لوگوں کو بٹھائے اور دوسروں سے کہے آپ 5 سال تک انتظار کیجئے، پھر آپ کو یہ شکایت پیدا نہیں ہوئی ہوگی کہ ہم جاپان گئے تھے تو حزب اختلاف کے لیڈر کی بیان کی وجہ سے ہمارا کام نہیں ہو سکا، انتخابات کا طریقہ کار جب تک ہم صحیح نہیں کرتے کرپشن اسی طرح جاری رہے گی اور ملک کی وسائل پر وہ خاص طبقہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے کوشاں رہے گا۔ اگلی میری بات، ہماری حکومت کے تعمیراتی کام ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا یہ بھی کہتے ہیں جناب والا جو لوگ آپ کے ساتھ تھے یا آپ کے ساتھ نہیں تھے یا شروع میں آپ کے مخالف رہے ان کا تو قصور ہے، لیکن ان کے علاقے والوں کا کیا قصور ہے؟ آپ مہربانی فرما کر تھوڑی سی توجہ ان علاقے والوں کی طرف دیجئے، آپ ایک ایسی کمیٹی بنا دیجئے، آپ ڈائریکٹ پیسے خرچ کریں، وہ کمیٹی آپ کی ہر ہر علاقے کی صورتحال کو دیکھے کہ فلاں علاقہ بیکورڈ ایریا ہے، فلاں علاقہ پسماندہ ہے، ٹھیک ہے اس پسماندہ علاقے سے ہمارا آدمی منتخب نہیں ہوا لیکن وہ پاکستان کا حصہ تو ہے، اسے ضرورت تو ہے اس بات کی کہ اس کے ڈیولپمنٹ ہو، اور بدقسمتی سے ہمارا جھنگ ایک ضلع ایسا ہے جہاں سے ہمیشہ برسر اقتدار حکومت کے خلاف ہی وہاں سے جو لوگ ہیں کامیاب ہوتے رہے ہیں، نتیجہ کیا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جو پاکستان بننے سے پہلے ڈویژن تھا، اور یہ فیصل آباد شیخوپورہ سرگودا اس کی تحصیلیں تھی ضلع تھے، لیکن وہ بیچارہ اب ضلع سے شاید تحصیل بن جائے گا اور اس کی تحصیلیں آج ڈویژن بن گئی ہیں. ایسا بیکورڈ ایریا ہے، آپ اس میں داخل ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ 1400 سال پیچھے چلے گئے ہیں. برائے کرم تھوڑی سی اس کی طرف توجہ دی جائے اور اس کے حالات کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے. میں اس ایک بات بڑی اہم کہنا چاہتا ہوں، تعلیمی پالیسی چاہیے تو یہ تھا کہ تعلیمی پالیسی یہاں ایوان میں پیش کی جاتی. جناب والا میری معلومات کے مطابق، ممکن ہے میری معلومات غلط ہوں، کہ تعلیمی پالیسی میں خلفائے راشدین کے محالات و واقعات یہ اس نصاب سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آج فورم پہ کہہ رہا ہوں، اگر تعلیمی پالیسی سے خلفائے راشدین کے نام نکالے گئے، ان کے حالات و واقعات نکالے گئے، یا کسی بھی صحابی رسول کو تاریخ کے ذریعے سے لعنت ملامت یا کسی طرح تبرع بازی کا نشانہ بنایا گیا، ہم ایسے وزیر اور اس کی پوری مشینری کا وہ حال کر دیں گے جو پوری دنیا دیکھے گی. صحابہ کے مسئلے پر ہم ایک لمحہ کے لیے بھی کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. تعلیمی نصاب میں خلافت راشدہ کے بارے میں اگر کوئی پالیسی تبدیل کی گئی، ہم اس کا سخت ایکشن لیں گے اور اتنا زبردست ایکشن لیں گے جسے دنیا دیکھے گی. خلافت راشدہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، خلافت راستہ ہمارے لیے منارہ نور ہے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے مسئلے پر اگر ہماری تعلیمی نصاب کے اندر کوئی ایسی بات داخل ہو گئی، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. اور پھر خاص طور پر اس ایوان کو اس سلسلے میں بھی آگاہ کیا جائے، یہ شناختی کارڈ پر آپ کی کیا جو ہے وہ فیصلہ ہے. کبھی آپ کہتے ہیں آپ نے شناختی کارڈ میں خانہ درج کر دیا، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جناب شناختی کارڈ سے اب مذہب کا خانہ نکال دیا گیا ہے.
مولانا بات مکمل کرنے کی کوشش کریں.
جی میں بات مکمل ہی کر رہا ہوں، جو بھی کرتا ہوں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے مکمل کر رہا ہوں. شناختی کارڈ کے مسئلے پر آپ اپنی رائے واضح کریں تاکہ پتہ چلے. ایک مسئلہ جس کا ہم سے متعلق ہے، فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ. میں آج سپاہ صحابہ کا ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے سے میں آفر کرتا ہوں کہ فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے 28 ستمبر 1991 کو لاہور میں اور وزارت مذہبی امور میں 2 جون 1992، 20 جولائی 1992 کو اہل سنت والجماعت، اہل تشیع، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران، علماء کرام کی میٹنگوں میں جو متفقہ طور پر سفارشات تیار ہو چکی ہیں، جس میں شیعہ سنی اتفاق کر چکے ہیں، جس میں پاکستان کے تمام مذاہب و مسالک کا اتفاق ہو چکا ہے، ان سفارشات کو قانون کا درجہ دیا جائے، آپ دیکھیں گے یہ تمام فسادات ختم ہو جائیں گے. ایک بات ذہن میں رہے، ہمیں فساد ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اختلاف ختم کرنے کے لیے نہیں. اختلاف تو 14 صدیوں سے ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اختلاف تو مسلم لیگ کے اندر جو ہے وہ بھی آپ 3 سال میں ختم نہیں کر سکتے، کہہ جائے کہ آپ شیعہ سنی. ختم فساد ہوگا. فساد کے خاتمے کے لیے 3 کمیٹیاں ہو چکی ہیں، اجلاس ہو چکے ہیں، اتفاق رائے ہو چکا ہے، سفارشات مرتب ہو چکی ہیں. برائے کرم اسے اسمبلی کے فورم پر لائیے اور قانون سازی کیجئے تاکہ یہ فسادات کا خاتمہ ہو، اسلام کے لیے عملی قدم آگے بڑھے، یہ ملک تعمیر و ترقی کے اعلیٰ مدارج پہ پہنچے. اس سلسلے میں ہماری توانائیاں، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے.
بہت شکریہ. مولانا اعظم طارق صاحب،
شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، ہمارے ملک کی 70% آبادی چونکہ زراعت سے متعلق ہے اور ہمارا ملک خاص طور پر صوبہ پنجاب زراعت کے اعتبار سے سونے کی چڑیا کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ مجھ سے قبل ممبران نے اس طرف توجہ دلائی اور صورتحال ہمارے سامنے بھی ہے کہ آج ہم اس قدر اس سلسلے میں پیچھے جا چکے ہیں کہ ہمیں دیگر ممالک سے اپنے خرد و نوش کی اجناس کو اپنے ملک میں لانا پڑتا ہے. اس سلسلے میں میں کچھ تجاویز آپ کی وساطت سے متعلقہ محکمہ تک پہنچانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات، صحت مند کسان. جو کسان ہمیں اجناس، سبزیات، گوشت اور دودھ فراہم کرتا ہے، کس قدر ستم ظریفی ہے کہ اس کسان کے لیے اگر وہ بیمار ہو جائے یا اس کا بچہ بیمار ہو جائے، یہ چھوٹا چھوٹا ملیریا اور چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں، تو بیچارہ ایک ایک مہینے تک پانچ پانچ میل کا پیدل سفر کر کے وہ اپنے تمام کاروبار کو چھوڑ کر اپنے لیے جاتا ہے، اور وہ حالت بڑی قابل رحم ہوتی ہے جب کسی کسان کا جو ہے وہ جانور بیمار کھڑا ہوتا ہے، گلگوٹو کی بیماری میں یا کسی اور میں، اور اس کے پاس اس کی دوا دارو کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہی پرانے حربے، وہی پرانے طریقے، اور یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی علاج معالجہ کے لیے ڈاکٹر میسر نہیں ہے، اور نتیجہ تن اس کے دن بھی ضائع ہوتے ہیں، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور اس کی وہ جانور بھی ہلاک ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو کسان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے یہ دور دراز کے علاقوں میں وہ ہسپتال کا قیام امن میں لایا جائے۔ اگر ہم ایم این اے حضرات یا ایم پی حضرات اپنے گرانٹ سے کوئی ہسپتال تعمیر بھی کرا دیتے ہیں تو وہ محض ایک عمارت اور ڈھانچہ بن کے وہاں کھڑا رہتا ہے، اس کے اندر کوئی عملہ نہیں ہوتا، کوئی ادویات نہیں ہوتی، وہ ایک ڈھانچہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو پہلی بات ہے کسان کی صحت کے لیے، کسان کو اور پھر کسان کے جانوروں کے لیے ہر دور دراز کے علاقوں میں بڑے بڑے ہسپتال کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اور دوسری بات ہے زراعت کے سلسلے میں جتنی ہماری پالیسیاں ہیں، اکثر کسان اس سے ناواقف ہے، لا علم، ان پڑھ۔ پچیس سال قبل کولمبو پلان کے تحت وہاں زمینیں دی گئیں اور ان لوگوں نے زمینیں آباد کی اور زمینیں وہاں بنجر تھیں، آج زمینوں میں لہلاتا ہوا کھیت ہے، لیکن جب جی چاہتا ہے وڈیرے اور حکومت مل کر ان کی زمینوں کو بلڈوز کر دیتے ہیں، کھڑی ہوئی فصلوں کو تلف کر دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے زمینوں کو آباد کیا، پچیس پچیس سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا کولمبو پلان کے تحت جن کو زمینیں دی گئی ہیں، برائے کرم ان کو زمینیں ان کے نام لیز کی جائیں، الاٹ کر دی جائیں، تاکہ وہ ہر موقع پر جب وہ بیج ڈالتے ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ زمین ہم سے چھین لی جائے گی یا ہماری کھڑی فصلوں کو ختم کر دیا جائے گا۔
پولیس کا تشدد اور حکومت کی لاانصافی پر احتجاج کرتے ہوئے حضرت مولانا اعظم طارق نے فرمایا، طارق صاحب
واضح بات ہے کہ شکریہ کے لیے موصول پارٹی چھوڑ کے چلے گئے،
شکریہ
اب ذوالفقار کی عنوان پر آج تیسرا روز ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ایک بات چل رہی ہے اور روزانہ اخبارات میں پاکستان کی عوام اسمبلی کی اس کاروائی کو ایک لطیفہ سمجھ کر بڑے مزے سے پڑھ رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے آج تک اسمبلی میں جتنی بحثیں ہوئی، ایک طرف سے دعویٰ ہوتا تھا مدعی اور دوسری طرف سے ملزم، لیکن ذوالفقار کا مسئلہ ایک ایسا انوکھا ہے جس میں مدعی تو ہے لیکن ملزم بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔
ایک دیکھی راسوں رات پر ایک یا لب مروفے کی مسا ایک عمر کیا ایک دو دھرم کا شاہ ایک دو ایرے کا فتح ایک دو خالی ایک دو حجے میں نہیں تیجی لیکن تاکستا آسم آگوڑا آسم مطا
اپنے گرفتار کیے
سیشنا کہہ رہے
کتنے لوگوں کے مقدمات عدالتوں میں چلے کتنے لوگ سزا کو پہنچے اور کتنے مجرم اس وقت آپ کے پاس ایسے ہیں جنہیں آپ قوم کے سامنے لا کر ان کی زبان سے یہ بیان کروا سکتے ہیں کہ ان سے یہ جرم سرزد ہوئے
میرے
بھائی نے بتلایا کہہ رہے ہیں کہ پولیس کرا دے گی میں یہ بھی بات کرانا چاہتا ہوں اس وقت پاکستان میں دہشت گرد تقریب کار کہنا یہ ایک ریت چل پڑی ہے آج تک سوویت یونین افغان مجاہدین کو دہشت گرد کہتا رہا انڈیا آج بھی کشمیر کے آزادی حریت کے دہشت گرد کہہ رہا ہے اور یاسر عرفات کو آج بھی اسرائیل دہشت گرد کہہ رہا ہے اپنے مخالف کو دہشت گرد کہنا یہ ایک ریت چل پڑی ہے اور پھر جہاں تک یہ ہے کہ کسی سے اگلوانا یہ ہماری پولیس کا موجودہ گورنمنٹ کے دور میں یہ پائے ہاتھ کا کھیل ہے میں ابھی کہتا ہوں آپ ایک دن کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو پولیس کے ہاتھ میں دے دیں دوسرے دن وہ کبھی بھی مسلم لیگ کے صدر اور وزیر اعظم ہونے کا اعلان نہیں کریں گے یہ پولیس ہے اس کی بے شمار وضاحتیں ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر جناب غلام حیدر وائس صاحب نے یہ کہا کہ چنگوٹ میں جناب سپاہ صحابہ کے مولویوں نے قرآن کو آگ لگا دی اور ایک بیان بھی شائع کرا دیا فیصلہ باد سے بھی بیان شائع کرا دیا
جو جس چیز کا ذکر کیا اس کو کارروائی سے
آئے گا رمضان ناشنا کی دادا ربتے رہی سکھائی سمالم تلال ایسے ہی دیکھتی رات وہ گلو سرے تحسی بھی سکھائی ایک راکن کا وہ تالا ہے ایک راکن مانے کی سارے آفلو اے سی سی نا نیم ملا کرے گا وہاں رہ کے پروف کیا ایم اے ہی راہی چسو کی کرنا گنستا سنگھ سکتے تائی کا وہ تالا ہمیں اتنی سارے آفلو اے بی سی نا بھی ملا کرے مولا تم اتنا ملامی رہے ملا ناوے دانے ایتائی سے کرنا وے آہ ہی سی نا بھی ملا کرے آسے جو تیاش ہی سی نا بھی ملا کرے جنک مہاری رفتا مکے سکی ایم اے آجائی کلاوٹ نشتا سر اس پروف تالا رمی به این فکر زاده اومد عجل تاسیر تاشت بود ایتا فی میرش وقت نگفته ایسلو نکلاف بای ایتا فی کافرشتون ایتا ایتا فرم رمان موتا علم فاول ریتر آبود تاسیر بیلاش تو کسی تاسیر سی تو کسی تاسیر برن تو کسی کلی بود بود ایتا فرم یه نیج بری سیم سوی برا ایتا فیلم بسیر نیامو نیر فیمیر فیتا برا ایتا فیتا فرم ای پیدا سیم رشکنان کتاب پرد ای پیدا رشکنان کتاب ایلی گو کتاب پرسا بستو مشکل را او مشکل ایل ایمشی مازن اصا ایخوت ایم تنگزی که لاجو ایمشی ازایل ایم دینیز دار ری ایم مکتب لاغو میکاین ماهی گوشتی که اکوال سیبزی خود ایگی آجان رکسو نوکی بشاره ایل اکسیم را ایو بیاش دار جا ایم ایخوت این انشاءالیم در اوستی یه نکن اونو اگر اوستی یه نکن او را عادت که بزیگ رگا تشکر برسی ناتی
کار اگر آجب تیلے درم بیشت کرتے ہیں اس لیے اب دلستار کے وصلے پر ہم آپ کے ساتھ ہیں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے لیکن سب یہ آپ آگے میں چلیے عدالتوں میں تو آجی لیکن عدالتوں کو کیا کہیں جو صحیح عدالتوں تھی اب ان کے بغیر ایک سپیڈی کوٹ بنا لیے میں یہ آخروں کر سکتا ہوں یہ سپیڈی کوٹ یہ سست عدالتیں نہیں ہے یہ آپ کے شاہ کو سکتی ہے میرے پاس پروف ہے میرے جن کا چیئرمین مدعی دیکھ کے اپنے پھر بھی 5 سال سزا دے دی کہتا میں مجبور ہوں سزا دے دیتا یہ کیا آپ نے اپنے مطلب اپنے اختیارات میں اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے عدالتوں میں رکھی ہے اور پولیس کو اختیار دیے ہے پولیس کا ایک سرجن میرا راستہ روکتا ہے یہ پورا کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا جناب والا واضح ہے ورنہ ٹھیک ہے آج آپ کے پاس کرسی ہے وہ ہمیشہ تو نہیں رہے گی لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اللہ کے سبب سے عوام کے تعاون سے ہم آج بھی جو پاور رکھتے ہیں ہم کیا چاہے تمہارا داخلہ بند کر سکتے ہیں اس لیے انسان بنو جیو جیو کو یہ کیا جنگ شروع کر رکھا ہے یہ ہمارے دل کی آواز ہے مار مار کے لوگوں کو برا حال کر دیا ہے جیلیں بھر کر رکھتی ہے اور پھر الزام دہشت گرد پھر الزام دہشت گرد اس لیے دوستار کے مسلم میں پھر کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں میں وزیر والا بھائی کے بیان کو اسمبلی کے فورم پر چیلنج کرتا ہوں لاؤ کوئی اسمبلی کے اندر کوئی کمیٹی بناؤ ہم تمہیں وہ بچے دکھاتے ہیں وہ جیل کے اندر کیا بھی دکھاتے ہیں
مولانا طارق صاحب آپ کے پاس 2 منٹ ہیں وہیں
شکریہ یار ہم آپ کے ساتھ تو میرے بات کس کو لائیں گے ابھی یہ کام ختم ہو رہا ہے سن لو گرمی گرمی کوئی سناتا ہے
آپ اپنی بات مکمل کریں
گرمی باتیں کوئی کوئی سناتا ہے ہر ایک کے اندر جگرا نہیں ہوتا 2 سال ہو گئے دوسرا سال ہے ایک پیسہ گرانٹ کا نہیں مل رہا ایک پیسہ کیوں نہیں مل رہا مخالف کے ہوں کیوں نہیں مل رہا یہاں سے چلا گیا تو 4 مہینے سے لاہور میں پڑا ہوا ہے جو کام شروع تھے وہ روک دیے گئے ہیں لیکن ان باتوں سے موقف نہیں چھوڑ جا سکتے بدل فروغ کو حقیقت نہیں کہا جا سکتا ظلم ترہم نہیں کہا جا سکتا وہ انصافی کو عدل نہیں کہا جا سکتا اس لیے اگر میں پیش کرنا آپ کہیں میں نوڑی کا سرٹیفکیٹ پیش کرتا ہوں میں کل کو اسی اسمبلی میں وہ کیسٹ پیش کرتا ہوں رکھتا داس کے بچے ان کے جسم میں نیچے میڈیکل سرٹیفکیٹ مل گئے ایک مہینے کے بعد میڈیکل سرٹیفکیٹ بنائے انہوں نے کہا اس لڑکے کو 100 ڈنڈا مارا گیا اس کو 2 مہینے 2 گھنٹے الٹا لٹکایا گیا اور کیوں یہ کیا ظلم ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم نے جنگ میں آپ کو شکست دی ہے آپ ظلم کر لو پورے پنجاب میں تمہیں شکست دی جائے گی اس لیے وقت آنے والا ہے دور نہیں قیامت ہی میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز کیا بھاؤ رکھتی ہے شکریہ
شکریہ
کی تباکاریوں اور سیلاب کی اصل سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے اور متاثرین کی امداد کے لیے مولانا اعظم طارق نے فرمایا
15 منٹ
شکریہ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم.